یہ اشعار جو پیشے خدمت ہیں ان پر مان نالے غم دریا دے ہوش کے عالم، یہ اشعار میرے مرشد ثانی سید یوسف علی کے پیر محبوبی مرشدی مولائے صدیق وقت بلند نبی زمان حضرت سید عشرت جمیل کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اور اپنے پیارے شیخ جان سے بھی زیادہ پیارے شیخ العرب والعجم مجدد دوران عارف بن لا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں لکھے تھے، نالے غم دریا دے مرشد عالم، اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں،
یہ سوچ کے چپ ہو
جاتے ہیں وہ نور کہاں وہ پاس کہاں وہ صبح کہاں وہ رات کہاں وہ نور کہاں وہ بات کہاں وہ صبح کہاں وہ رات کہاں اے نور مجسم جن کے دنیا ہی اندھیری باتیں ہیں اے نور مجسم جن کے دنیا ہی اندھیری باتیں ہیں وہ نور کہاں وہ بات کہاں وہ صبح کہاں وہ رات کہاں اے نور مجسم جن کے دنیا ہی اندھیری باتیں اب ہجر نے ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے نالے کی پلک تک جاتے ہیں اے شیخ ہمارا نالہ غم کیا آپ تلک بھی پہنچا لے اے شیخ ہمارا نالہ غم کیا آپ تلک بھی پہنچا لے کیا سن کے ہماری آہواں یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں کیا سن کے ہماری آہواں یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں اے شیخ ہمارا نالہ غم کیا آپ تلک بھی پہنچا لے کیا سن کے ہماری آہواں یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں ایک نیس صدی تک عمر نہیں جو ساتھ تمہارے گزری ہے ایک نیس صدی تک عمر نہیں جو ساتھ تمہارے گزری ہے لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری ہے لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے ہیں حدیث پاک ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم، ومن تکبر وضعہ اللہ فہو فی اعین الناس صغیر وفی نفسہ کبیر، حتی لہو اہون علیہم من کلب قوس یسکین۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، بس وہ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں عظیم ہو جاتا ہے، اور جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتے ہیں اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتا ہے اور اپنی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات الاحکام میں حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اپنے نفس کو مٹایا، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے، فہو فی نفسہ صغیر، بس وہ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ساری مخلوق سے کمتر جانتا ہے، تواضع کی وجہ سے اپنے دل میں تو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اس فنائیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں عظیم کر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تمام مخلوق میں اس کی عظمت اور بڑائی ڈال دیتا ہے۔ وفی اعین الناس عظیم، اپنے نفس میں تو اپنے کو حقیر سمجھا، مگر اس تواضع کا کیا انعام ملا، تمام لوگوں میں اس کو عظمت عطا ہو گئی، ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عظمت دیتے ہیں۔ وہ من تکبر وضعہ اللہ، اور جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، اور جس کو خدا گرائے اس کو کون اٹھائے، ہے کسی میں دم کے جس کو خدا گرا دے، پوری کائنات میں اس کو کوئی اٹھا دے، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو پوری کائنات میں کوئی عزت نہیں دے سکتا، کیونکہ جو بندہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہے، جس کا مادہ تخلیق باپ کی منی اور ماں کا حیض ہو وہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ومن تکبر فرمایا، تکبر باب تفاعل سے ہے، اس میں خاصیت تکلف کی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے، بتکلف بڑا بن رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ صفت آتی ہے تو وہاں اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے، العزیز الجبار المتکبر، عزیز کے معنی طاقت والا، جبار کے معنی ظالم کے نہیں ہے، جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بڑا ظالم جابر ہے، جبار کے معنی ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اور اپنے بندوں کی پگڑی بنانے والا، الذی یصلح احوال خلقہ بقدرتہ القادرہ، جو اپنے بندوں کی ہر حالت کو بنانے پر قادر ہو، انتہائی خراب حالت کسی بندے کی ہو تو اس کی منتہائے تباہی اور منتہائے تخریب کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ تعمیر کا نقطۂ آغاز قابل ہو، بس وہ ارادہ فرما لے کہ مجھے اپنے اس بندے کو سنوارنا ہے، وہ اسی وقت اللہ والا ہو جائے گا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں متکبر کے معنی صاحب عظمت کے ہیں، اگرچہ یہ باب تفاعل ہے لیکن تکلف کی خاصیت جو کہ عموماً باب تفاعل کا خاصہ ہے یہاں ہرگز جائز نہیں ہوگی، بلکہ یہاں نسبت الی المآخر ہے، یعنی صاحب عظمت، اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ متکبر کا ترجمہ ہمیشہ صاحب عظمت کیا جائے گا، کیونکہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، سوائے اللہ کے کوئی بڑا نہیں ہے، اور جو بندہ اپنے کو بڑا بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو گرا دے گے۔ کبر جب دل میں ہوتا ہے اس کی چال، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا تکبر شامل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ متکبر انسان لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، فہو فی اعین الناس صغیر، تمام دنیا کے انسانوں میں اللہ اس کو ہلکا چھوٹا اور حقیر کر دیتا ہے. لوگ ہر طرف اسے کہتے ہیں بہت ہی نالائق ہے، بڑا متکبر ہے، اینٹ کے چلتا ہے. وفی نفسی ہی کبھی ہوں، مگر اپنے دل میں وہ اپنے کو خوب بڑا سمجھتا ہے کہ میری عظمتوں سے لوگ واقف نہیں ہیں، میری عظمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے، میرے علم و عمل کو نہیں پہچانتے. اس قسم کی باتیں شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. سمجھتا ہے کہ بس ہم فری ماضی گرے میں، مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں. ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ جو کہتا ہے کہ ہم چنی مادی گرے نیز، وہ دراصل یہ دعویٰ کرتا ہے ہم چنی ڈنگرے نیز، کہ مجھ جیسا کوئی ڈنگر جانور نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب جو شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے، پس وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور اپنے دل میں کبیر ہو جاتا ہے. یعنی اپنے دل میں وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے لیکن ساری دنیا کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے. حتی لہو احون علیہ من قلب او خنزیر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتا ہے. ایسی خطرناک بیماری ہے یہ تکبر. اس کو سوچئے کہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، بڑی عزت والا ہوں، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل. اس لیے متکبر کے ساتھ تکبر سستا ہے، یعنی متکبر کے سامنے زیادہ تواضع اور خاکساری مت دکھائیے. دل میں تو اس کی تحقیر نہ ہو بلکہ اس وقت بھی دل میں اپنی ہی حقارت پیش نظر ہو، لیکن بظاہر اس کا زیادہ اکرام نہ کیجیے. اگر اس کا زیادہ اکرام کیا جائے گا تو اس کا مرض تکبر اور بڑھ جائے گا. یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور اس کے علاج کے لیے خانقاہوں کی ضرورت ہے. بڑے بڑے علماء نے اہل اللہ سے تعلق جوڑا کہ ہمارا نفس مٹ جائے، اور مٹنے سے جو پھر ان کو مقبولیت عطا ہوئی، ایسی شہرت اور عزت اللہ نے دی کہ قیامت تک ان کا نام لیتا رہے گا. تکبر سے عزت نہیں ملتی، اور تکبر کا مقصد عزت حاصل کرنا ہی تو ہے، لیکن اس راستے میں خدا عزت نہیں دیتا بلکہ گردن روڑ دیتا ہے. اگر کسی کو عزت ہی لینی ہے تو اپنے کو مٹائے پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی عزت دیتا ہے. لیکن یہ مٹانا عزت کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو. من تواضع کے بعد للہ فرمایا، اس کے بعد رفع اللہ ہے. معلوم ہوا کہ تواضع اور رفعت اور عزت اس وقت ملے گی جب یہ تواضع اللہ کے لیے ہو، جس نے اللہ کے لیے اپنے کو گرا دیا کہ اللہ اس کو جس نے اللہ کے لیے اپنے کو گرا دیا اللہ اس کو عزت دیتا ہے. حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت صوفیہ کے اندر خاص ہوتی ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹاتے چلے جاتے ہیں. بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے. حدیث پاک لیس شیء احب الى الله من قطرتين واثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تغرق في سبيل الله الى اخره. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں. ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے والوں کے لیے علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی پارہ 30 سورہ قدر کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں. حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو زبان نبوت سے نکلے مگر نبی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے، قبر میں کیا منہ لے کے جاؤں گا، قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس کا یہ گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے گڑ گڑانے کی اس آواز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی سبحان اللہ کی تسبیحات سے زیادہ پسند کرتے ہیں. اب حدیث قدسی کے الفاظ بھی سن لیجئے. اہل علم حضرات تفسیر روح المعانی پارہ 30 سورہ النضر کے ذیل میں اس حدیث کو دیکھ لیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. گناہگاروں کا رونا آہ کرنا گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے. اور بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب بات ارشاد فرمائی جس کو میں نے اپنے شیخ و مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا، جو حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے اور حضرت مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے تھے. یہ دونوں بزرگ یعنی میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جونپور میں ساتھ پڑھا کرتے تھے. اسی لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ حضرت آپ خالی میرے پیر بھائی نہیں ہیں، آپ کو میں اپنے استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ میرے استاد مولانا اصغر میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس ملک میں بادشاہ کوئی چیز باہر سے منگاتا ہے، کسی دوسرے ملک سے درآمد یعنی امپورٹ کرتا ہے، اس کی زیادہ عزت و قدر کرتا ہے کیونکہ بادشاہ کے ملک میں وہ چیز نہیں ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت شان کی جو بارگاہ ہے وہاں آنسو نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ آنسو تو گناہگار بندوں کے نکلتے ہیں، فرشتے رونا نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس ندامت تو ہے ہی نہیں، ان کو قرب عبادت حاصل ہے، قرب ندامت حاصل نہیں. قرب ندامت تو ہم گناہگاروں کو حاصل ہے. اس لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراض قصور ہے، اے ملک کو نہیں جس کی قبر، وہ حضور میرا حضور ہے. اللہ والوں کو ندامت سے جو حضور حاصل ہے، فرشتوں کو یہ نعمت حاصل نہیں کیونکہ ان سے خطائیں نہیں ہوتی، وہ بیچارے ندامت کیا جانے، وہ تو مقدس مخلوق ہیں، ہر وقت سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ جس کی ندامت کو دیکھے، یعنی بعض بندے باوجود آزمائے تقویٰ کے کبھی تقاضائے بشری سے مغلوب ہو کر خطا کر بیٹھے تو اس غم سے کہ ہائے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، ان کا دل خون ہو جائے گا اور وہ ندامت سے آوازاری کر کے معافی مانگ کر ہم کو راضی کریں گے اور ہم اس ندامت کی راہ سے ان کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے. ترجمہ: کا جتنا حصہ ازار یعنی اوپر سے آنے والے لباس سے چھٹے گا جہنم میں جائے گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. اے ایمان والو، جتنا تمہارا ٹخنا چھپے گا، چاہے جبا ہو چاہے کرتا ہو، ادار ہو تھوب ہو، اتنا حصہ جہنم میں چلے گا. یہ حکم مردوں کے لیے ہے اور دو حالتوں میں ہے، جب چل رہے ہوں اور کھڑے رہے ہوں، اور اوپر سے آنے والے لباس کے لیے. آگے تشریح ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ بدر المجہود شرح ابو داؤد میں لکھتے ہیں کہ اس لباس سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، اگر نیچے سے آ رہا ہے جیسے موزہ پہن لیں اور ٹپنا چھپ جائے تو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں، بلکہ ٹھنڈک میں اپنے پیروں کو چھپا لو اجر بھی ہے۔ تو اوپر سے جو لباس آ رہا ہے یعنی سردی سے بچانے کے لیے جو کپڑا پہنے گا اس میں بھی اجر ہے۔ مومن کے لیے تو عجیب معاملہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور اپنی صحت کے لیے خرچ کرنے پہ، اپنی راحت کے لیے خرچ کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، وہ بھی سستے میں شمار ہوتا ہے۔ تو اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹپنے کو چھپا نہیں سکتے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 10 کتاب و لباس میں فرماتے ہیں کہ چار وجہ سے ٹپنوں کا چھپانا حرام ہے۔ اصل میں یہ توضیحات حضرت فرما دیتے ہیں تفاصیل میں سے، لیکن اصلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو منع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، تو ہمارے لیے وہی کافی ہونا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کو جو ہے وہ رہتی ہیں باتیں لین میں، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ پردہ شریف دیوانہ پن تو یہی ہے، اللہ کا سچا غلام سچا دیوانہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا بس کیا اور کیوں نہ پوچھے اور اگر مگر نہ لگائے۔ پہلی وجہ ہے من جہت تشبہ بالنساء، یعنی عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے، عورتیں ٹپنے ڈھانکتی ہیں ان سے مشابہت مت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے من جہت تلبذ بالنجاسہ، یہ لٹکا ہوا پاجامہ نجاست سے ملوث ہو جاتا ہے، چلتے ہوئے نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے، کہیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کپڑے ٹکرا جاتے ہیں اور اس میں نجاست لگ جاتی ہے کپڑوں میں۔ تیسرا نمبر ہے جن جہت تشبہ کی وجہ متکبرین، متکبرین کی وجہ سے مشابہت ہے، متکبر لوگ جو ہے کپڑے لٹکاتے ہیں ڈبنا ڈھانکتے ہیں۔ من جہت اسراف، فضول خرچی ہے، اگر کوئی کہے کہ آدھے انچ سے کیا ہوتا ہے تو اللہ کا قانون سارے عالم کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر ہے، اگر 90 کروڑ مسلمان ہیں تو 90 کروڑ انچ ضائع ہو گیا، اس کا فٹ بناؤ گز بناؤ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کپڑا ضائع ہوا۔ اور سن لو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، یعنی یہ حکم جب فرمایا کہ اپنے کو کھول لیں، تو صرف منافقین ازار لٹکانے لگے، منافقین کا عمل ہے یہ کہ وہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا پائجامے سے ٹپنا چھپا ہو، یہاں تک کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی حمش الساقین، میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں، بیماری ہو گئی ہے، مجھے مستثنی کر دیجئے کہ میں ٹپنا چھپا لوں تاکہ میرا عیب چھپ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، نافرمانی تیری طرف سے ہوگی، املک فی یغسوتن، کیا میرے اندر تیرے لیے نمونہ نہیں کہ میری لنگی کتنی اونچی رہتی ہے؟ جو آدمی اس بار اظہار کرتا ہے یعنی ٹپنے چھپاتا ہے، اس پر چار قسم کے عذاب ہوں گے۔ ٹپنے چھپانے والا جو بھی ہوگا، اوپر سے آنے والے لباس سے، اور دو حالتوں میں جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوں، دونوں حالتوں میں اوپر سے آنے والے لباس سے جو ٹپنا ڈھانکے گا۔ یہ بعض لوگ سمجھتے کہ صرف نماز کا حکم ہے، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وقت جب چل رہے ہوں کھڑے ہوئے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ وہ اس کے ٹپنا چھپانے والے پر حدیث پاک میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں پر 4 قسم کا عذاب ہوگا، ایک تو احسان جتلانے والا ہے کہ کوئی نیکی کر دے اس کے ساتھ پھر احسان جتلاتا پھر لوگوں کو بتلاتا پھر اس کے ساتھ یہ احسان کیا، اور دوسرا ہے ٹپنے چھپانے والا، اور تیسرا ہے جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ ان 3 قسم کے لوگوں پر 4 قسم کا عذاب ہوگا، ٹپنا چھپانے والا بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 1، لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفقت سے بات نہیں کریں گے، یعنی شفقت سے بات نہیں کریں گے تو غضب سے بات کریں گے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ نمبر 2، ولا ينظر الیہم، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 3، ولا یزکیہم، ان کو توفیق اصلاح نہیں دیں گے. نمبر چار, ولہم عذاب علیم, دردناک عذاب ہوگا. مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, علم یتوب, یہ عذاب جب ہوگا اگر توبہ نہ کرے, اور اگر توبہ کر لی تو سب ختم, معافی ہو گئی. لہٰذا دوستو ذرا اس کا خیال رکھو, آسمان ہی کی طرف نظر مت کرو, زمین کی طرف بھی دیکھتے رہو کہ کہیں میرا ٹپنا چپ تو نہیں رہا. یہ ذکر منفی ہے, اللہ کی عظمت کا حق ہے. اب کوئی کہے کہ یہ حکم قرآن میں تو نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرا نبی جو تم کو حکم دے دے اس کو قرآن کا حکم سمجھو. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, میرا نبی جس بات کا حکم کرے اس کو کرو, اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا, لہذا حدیث کو ماننا عین قرآن کو ماننا ہے, اور حدیث کی نافرمانی قرآن پاک کی نافرمانی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, ما اسفل من الکعبین من الادار فی النار, جس کا ٹپنا اوپر سے آنے والے لباس مثلا شلوار پاجامہ لوگی وغیرہ سے چھپا رہے گا, اتنا حصہ جہنم میں لگے گا جائے گا, چاہے وہ پتلون ہو چاہے کچھ بھی ہو, اوپر سے لباس جو نیچے کی طرف آ رہا ہے سب اس میں شامل. دوسری حدیث میں ہے کہ جو تکبر سے ایسا کرے گا, اس حدیث کو لے کر آج لوگ خوب ہوشیاریاں اور چلاکیاں دکھا رہے ہیں کہ صاحب میرا ٹپنا تکبر کی وجہ سے نہیں ٹک رہا, حالانکہ کبھی کسی صحابی نے ٹپنا نہیں ٹکا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ نکلا ہوا تھا, اس لیے آپ کا پاجامہ لٹک جاتا تھا, لیکن آپ ہر وقت اس کو اہتمام سے اوپر کرتے رہتے تھے, اور وحی الہی سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس بات کا اعلان ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق تکبر سے پاک ہیں. آج کے زمانے میں کس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنی فرمایا؟ کسی کے لیے وحی نازل ہوئی؟ لہذا جو لوگ ٹپنے ٹھک رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو ایک لاکھ حدیثیں بما راویوں کے ناموں کے زبانی یاد تھیں, اور وہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 6 میں تمام حدیثیں سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, فإن ظاہر الحدیث یدل علی تحریم الاسفال, یعنی چاہے تکبر ہو یا نہ ہو ہر حال میں ٹپنا چھپانا حرام ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث ہیں, جنہیں ایک لاکھ حدیثیں ماں اسناد کی زبانی یاد تھیں, اور جنہوں نے بخاری شریف کی 14 جلدوں میں شرح لکھی ہے, ان سے بڑھ کر آج کوئی کیا حدیث بیان کرے گا. آج تو چند کتابیں پڑھ لیں اور علامہ بن گئے, یہ لوگ علامہ نہیں غلامہ ہیں. تو علامہ ابن حجر اسقلانی تمام مجموعہ احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں, فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْإِسْبَالِ, تمام احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ٹپنا چھپانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس زندگی بہت مختصر ہے, اور دھڑ دھڑ دنیا سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں. عقل مند وہی ہے جو آخرت کا ذخیرہ جلدی جلدی کرے, غفلت میں دن نہ گزارے. آنکھ بند ہوتے ہی سب حقیقت پتہ چل جائے گی, ساری اکڑ دکڑ, ساری دلائل اور اشکالات سارے بھرے رہ جائیں گے. بس پھر تو بس اللہ تعالیٰ اپنی پناہ سے رکھے کہ وہ سوال ہوگا کہ جوانی دی تھی کہاں ضائع کی, کہاں لگائی, مال دیا تھا کہاں لگایا, صحت دی تھی کہاں خرچ کی, زندگی دی تھی کہاں خرچ کی. یہ سب سوالات ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دے, جلوس سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اور بقیہ زندگی کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, اور 100% نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.